تفسیر سورة البروج مکی سورت ہے، ایک رکوع اور 22 آیات پر مشتمل، 22 آیات. الفاظ اور کلمات 109 ہیں، 109، اور حروف 465، 465. اس سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے، والسماء ذات البروج. اس سورت کا موضوع اور مضمون کفار کو اس ظلم و ستم کے برے نتائج سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ مصیبتوں کے طوفان میں اور یہ جو مظالم ہیں، اگر مسلمان اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو انہیں اس کا بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے کر رہے گا. اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، مارے گئے گڑے والے. آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان اور قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اس بات پر کہ قیامت آ کر رہے گی، اور ان لوگوں کے لیے اس دن ہمیشہ کے لیے تباہی ہوگی جو کہ اس دن جہنم کے گڑوں میں پھینکے جائیں گے. تو والسمائی قسم ہے آسمان کی، سین میم واو بلندی کے لیے آتا ہے، یہ پودوں کو بھی کہتے ہیں، وہ زمین کی نسبت بلند ہوتے ہیں، بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور یہ آسمان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. قسم ہے آسمان کی، اور آسمان بھی کیسا؟ ذات البروج، برجوں والا. تو یہاں پر جو ہے وہ آسمان کو برجوں والا کہا گیا ہے، ذات البروج. بروج برج کی جمع ہے. مفسرین نے آسمان کو جو برجوں والا کہا گیا تو اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان کے 12 برج ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد آسمان کے عظیم و شان تارے اور سیارے ہیں. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. تو برج جو ہے وہ نمایاں چیز کو کہتے ہیں، ہر نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز کو برج کہا جاتا ہے، جیسے لاہور میں جو برجی بڑی مشہور ہے، ہے نا؟ تو برج والی چیز دور سے نظر آتی ہے، اسی طرح سیارے ستارے دور سے نظر آتے ہیں. تو قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے قیامت کا دن. موعود وعدے سے ہے. وشاہد و مشہود، شاہد، اور قسم ہے دیکھنے والے کی، حاضر ہونے والے کی. و مشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، اور دیکھی جانے والی چیز کی. مفسرین نے دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو شاہد اور مشہود ہے اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے مراد 9 ذوالحج کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ سلسلہ کلام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال جو ہے سب لوگ دیکھیں گے، ہولناک مراحل کو سب دیکھیں گے۔ وشاہدن، قیامت کے دن حاضر ہونے والا، و مشہود، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد ہے قیامت کا دن، جس کا لوگ مشاہدہ کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ رائے زیادہ صحیح ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے۔ اخدود، اس کا روٹ ہے خا دال دال، خا دال دال۔ یہ انسان کا جو چہرہ ہے، رخسار ہیں جو انسان کے چہرے پر، اس کو بھی جو ہے وہ، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ انسان کا جو جسم کے اعضاء ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر جو انسان کا چہرہ ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو انسان جو ہے، بعض لوگ جب ہنستے ہیں تو ان پر، ان کے چہرے پر ایک گڑا سا پڑتا ہے جب وہ ہنستے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اخدود کا لفظ ہے، یہ گڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھڈ، کھائی، گڑا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے۔ تو اصحاب الاخدود سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا، اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ وہ لوگ مارے گئے، ان پر اللہ کی لعنت آ پڑی، وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور یہاں پہ تین چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے قیامت کے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی جو ساری مخلوق دیکھے گی۔ کہ یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی اور انسان اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ظالم جنہوں نے بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، انہوں نے گڑے کھودے اور ان میں آگ جلائی اور اہل ایمان کو اس میں ڈالا اور اہل ایمان کے جلنے کا یہ تماشا دیکھتے رہے، تو قیامت کے دن ساری مخلوق ان کا تماشا دیکھے گی کہ اللہ ان کی کیسی خبر لیتا ہے، یہ کون لوگ تھے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ واقعات نقل کیے جاتے ہیں، تو وہ واقعات، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ان میں سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور یہ واقعہ مسند احمد، مسلم، نسائی، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، جادوگر۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا مامور کر دیجئے، کوئی ایسا لڑکا مقرر کر دیجئے جو مجھ سے یہ سحر، یہ جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کیا، مگر وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی، جو غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا، اسے ملنے لگا، اور وہ لڑکا عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیروکار تھا، غالباً وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لے آیا۔ حتیٰ کہ اس کی تربیت سے وہ صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم ربک الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے اس سے کہا، یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی، اور جس جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھکوا دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے جو اس کے درباری تھے، ساتھی تھے، ان کے مشوروں سے بڑی بڑی خندقیں کھودی آگ سے بھروا کر، اور جو اسلام کو نہیں چھوڑے تھے ان کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غصے کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا۔ جب دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے، بات پتہ چلی، تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی وقت سے مجوسیوں میں، یعنی جو آگ پرست ہیں، ان میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رواج پا گیا، رائج ہو گیا۔ تیسرا واقعہ ایک اور بیان کیا جاتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً یہ واقعہ بنی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ اور ایک اور سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے، جسے سیرت ابن حشام نے بھی نقل کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، ہیمیر یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو قریب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے یہودیوں کے دین کو قبول کر لیا، اور بنو قریظہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن میں لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا زو نواس اس کا جانشین ہوا، اور اس نے نجران پر، جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا۔ اس طرح مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دو سالبان بھاگ نکلا، اور اس نے کیسے روم کے پاس جا کر، اور بعض کہتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا کر اس ظلم کی شکایت کی، اور اس طرح پھر جو ہے اس پر حملہ کیا گیا اور زو نواس مارا گیا، اور اس طرح یہودی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یمن حبشہ کی اسلامی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ تو بہرحال اب یہاں پہ آپ کے سامنے چند ایک واقعات رکھے ہیں کہ کیسے لوگوں نے مختلف زمانوں میں ایمان لانے والوں کے ساتھ ظلم کیا، کہ گڑے کھودے، ان کو آگ سے بھرا، اور اگر ایمان لانے والے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے تو ان کو آگ میں ڈالتے تھے اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے، النار ذات الوقود، اس گڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. یہاں پہ وقود کا لفظ اہم ہے. واو قاف دال اس کا روٹ ہے, اور ایندھن کے لیے قرآن میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے حطبہ, یہ نباتاتی ایندھن یعنی نکارا صرف جلانے کے لیے قابل جو لکڑی ہوتی ہے, صرف جلانے کے قابل لکڑی, جیسے ہوتا ہے نا جھاڑ جھنکار, اس کے لیے حطب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, کیونکہ جو کار آمد لکڑی ہوتی ہے اس کو خشب کہتے ہیں, آپ پیچھے پڑھ بھی چکی ہیں. دوسرا ہے حسب کا, ہا سواد با, یہ چھوٹی پتھریاں پتھر کنکر وغیرہ. حاسب اس تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جو کنکروں اور چھوٹے پتھروں کو اٹھائے پھرتی ہے. پتھروں کی بارش کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, اور یہاں پہ ایندھن کے لیے آیا ہے, تو اس سے ہر وہ چیز جو آگ کو بھڑکا دے وہ حسب ہے. تیسرا لفظ ہے وقود کا, اور یہاں پہ وقود استعمال ہوا ہے, وہ قاف دال آگ روشن کرنا. وقود ہر وہ ایندھن ہے جو شعلہ پیدا کر کے جلے, لکڑیاں ہو سکتی ہیں, پتھر بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی. بعض دفعہ آگ کی تیزی جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے, آپ پانی بھی پھینکتی ہیں نا تاکہ وہ آگ کو بجھائے, تو اس سے آگ مزید بھڑکتی ہے, تو پانی بھی پھر وقود بن جاتا ہے. تو کوئی بھی ایندھن کی قسم جب وہ جل رہا ہو تو اس وقت وہ وقود کہلائے گا. فتق النار التی وقودہا الناس والحجارۃ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 24. تو وقود جلتے ہوئے ایندھن کو کہتے ہیں, خواہ وہ کسی قسم کا ہو. النار ذات الوقود, اس گڑے میں جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 5 سے لے کر اب 11 تک جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اہل ایمان کو ستایا, اور اہل ایمان جو تھے وہ اللہ پر جو ایمان لائے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ جل تو گئے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے اور بتایا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا, اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ان کی جزا بتائی گئی ہے. تو یہ لوگ جو ظالم تھے اور اہل ایمان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال رہے تھے, اور خود وہ خندقوں کے کنارے بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, کتنے ظالم تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. شہود, وہ اس کے گواہ تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم, اور ان ظالموں نے, وما نقموا منهم, نہیں ان سے انتقام لیا, اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا ان سے. تو یہ جو ظالم تھے انہوں نے اہل ایمان کو یہ جلتی ہوئی آگ میں کیوں بھیجا, انہوں نے جلتی ہوئی آگ میں ایمان لانے والوں کو کیوں پھینکا, ان کا کیا قصور تھا. وما نقموا منهم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قصور نہیں تھا. اصل وجہ کیا تھی, وما نقموا, اور جو کچھ بھی ظلم کیا ان ظالموں نے ان مسلمانوں کے ساتھ, اور ماں کا ترجمہ جو کا بھی آپ کر سکتی ہیں اور نہیں کا بھی کر سکتی ہیں, اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے ایمان لانے والوں سے, اور جو بھی ظلم کیا انہوں نے ایمان لانے والوں سے, الا, مگر اس کے سوا کچھ بھی وجہ نہیں تھی. ان کا قصور کیا تھا, ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو ان مسلمانوں کا ایک ہی گناہ تھا, ان مسلمانوں کا ایک ہی قصور تھا, اور وہ کیا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ عزیز اور حمید پر. انہوں نے اپنے خالق اور مالک کی بندگی کا حق ادا کیا، تو اس پر ان کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، ان کو انعام ملنا چاہیے تھا، یہ ان کا قدم لائق تعریف تھا، بہترین تھا، اس پر اور لوگ بھی چلتے عمل کرتے، افسوس کہ ان ظالموں کی مت ماری گئی اور انہوں نے ان کو سزا دینی شروع کر دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو آپ سرکل کر لیں، ایک ہے العزیز اور دوسری ہے حمید۔ الحمید، العزیز جو ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ کی عزیز صفت جو ہے یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ اور حمید جو صفت ہے یہ اللہ کی رحمت، ربوبیت، اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو وہ رب جو العزیز ہے، وہ رب جو الحمید ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب اس پر ایمان لے آتے، جو اتنا زبردست ہے اور جو ہے وہ حمد کے سزاوار ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کا مطیع ہے اور اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہے، تو باقی لوگوں کو بھی ایمان لانا چاہیے تھا، اور یہ ایمان لائے تو الٹا ان کو یہ سزا دے دی۔ اور اللہ بھی وہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی حکومت، جس کی بادشاہت آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو ایمان لائے تھے اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، آگ کے گڑوں میں پھینکے جا رہے تھے، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ آخر کب تک اپنی بادشاہت میں ایمان لانے والوں پر ظلم ہوتا گوارا کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دھمکی دی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ گیا تو پھر جو ہے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی محفوظ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے، ایک ڈراوا دیا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایمان لانے والے کیا کر رہے ہیں اور ظالم کیا کر رہے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے، اور آزمائش کے تین درجے ہیں جو آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں۔ ایک ہے امتحانہ، یہ پہلا درجہ ہے جس میں آزمائش میں سختی کے بجائے نرمی ہوتی ہے اور سابقہ تعلیم و تربیت کی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرا ہے بلا ابتلا، یہ آزمائش سخت قسم کی ہوتی ہے، بالعموم ایسے واقعات سے ہوتی ہے جسے دوسرے بھی دیکھ سکیں۔ لیکن جو فتنہ ہے یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ سب سے سخت ہے، اور اس میں جو امتحان ہے اس میں بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ فتن، سونے چاندی کو کھٹیالی میں ڈال کر تپانا، گلانا، اس کی کھوٹ معلوم کرنا، یہ لفظ اکثر برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ بالعموم ایسی چیزوں میں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے جس سے انسان کو دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ امتحان اور آزمائش میں ہے۔ تو ابتلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ عام چیزوں میں آزمائش، لیکن فتنہ ان چیزوں سے آزمائش جس سے انسان محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی کہ بے شک وہ لوگ جن کو ظلم و ستم توڑا گیا، سخت آزمائش میں ڈالا گیا، یہ کون تھے؟ المؤمنین والمؤمنات، یہ تھے مومن مرد ایمان لانے والے اور مومن عورتیں بھی، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا، ان پر ان کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، پھر اس سے تائب نہ ہوئے، پھر اپنے گناہوں کی انہوں نے اللہ سے معافی نہ مانگی، انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ دو عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جہنم کا، اور یہی عذاب کافی ہے، لیکن خاص طور پر جلانے کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی مومنوں کو آگ کے گڑوں میں ڈالا تھا، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. انہوں نے بھی تو اہل ایمان والوں کو ستایا تھا, تو اب انہیں بھی ان کے عملوں کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی, انہیں بھی جلنے کا عذاب دیا جائے گا. ایک طرف جہنم میں سانپ, بچھو, توک, زنجیریں, حمیم, غساق, سب کچھ ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جلنے کا عذاب بھی ہوگا, عذاب الحریق. اور آیت نمبر 10 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ایمان لانے والے مردوں کے ساتھ ایمان لانے والی عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہیں, تو وہ بھی آزمائش میں سے گزری اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں کی تعریف کر رہے ہیں. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. سبحان اللہ, اللہ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہاں پہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, ایمان پر ثابت قدم رہنا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں, اب ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدی ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں, بہت سے محلات ہیں. ایسے باغات تجریم انتہتی حل انہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت منظر کشی ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو اپنے عملوں سے سچا ثابت کرتے ہیں. ذالک الفوز الکبیر, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے, یہ ہے بڑی کامیابی. الفوز کامیابی کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں نہیں کہہ رہی, آپ نہیں کہہ رہے, کیونکہ ہم دنیا میں جس کے پاس ڈالر دیکھتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, بچوں کو کامیاب دیکھتے ہیں, اس کا اچھا سٹیٹس دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ بھی واہ, کیا جو ہے وہ برائٹ فیوچر ہے, کیا خوش قسمت ہے, کتنی لکی ہے. تو یہاں پہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کامیابی اصل کامیابی ہے. لوگوں, اس کو معمولی نہ سمجھنا. دنیا کی یہ چند دنوں کی جو آزمائش ہے, پھر اس کے بعد عظیم بادشاہت انہیں ملے گی, دائمی اور ابدی کامیابی ملے گی. اسی بات کو سورت آل عمران آیت 185 میں آپ پڑھ چکی ہیں, 185 میں, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. تو لوگوں, اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگ جنت میں کامیاب ہو جائیں اور لوگ جنت میں چلے جائیں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. پھر آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ظالم جو ہیں ان کو اللہ ضرور پکڑے گا, اور دوسری طرف جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور یہاں پہ بطشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور بطشہ کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اور اس کے معنی جو ہیں وہ بطشہ ایسی پکڑ کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو غلبے اور قوت سے پکڑنا, کوئی چیز زبردستی پکڑ لینا اور لے لینا, سخت اور مضبوط گرفت, جابرانہ گرفت, روب سے پکڑنا. ویسے پکڑنے کے لیے قرآن میں 9 لفظ آئے ہیں, لیکن بطشہ سخت اور جابرانہ گرفت کو کہتے ہیں. ان بطش ربک لشدید, درحقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدی ویعید, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یبدیو با دال حمزہ پہلی بار پیدا کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو پہلی بار جو پیدا کیا تو وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. را میٹیریل ابتدائی جو ڈھانچہ ہے وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے, اور پھر دوبارہ انسان کو مارنے کے بعد انسان کو پھر اللہ زندہ کرے گا. وَيُعِيد وہی اس کا اعادہ کرے گا, عین و دال سے ہے اعادہ کرنا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے, جو اللہ کے نافرمان ہیں, اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں, اگر وہ صراط مستقیم پر آ جائیں, اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ان کو بہت بخشنے والا اور ان سے بہت محبت کرنے والا ہے. تو ایک طرف اہل ایمان کو ستانے والے کفار جو ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ یہاں پہ عذاب جہنم کی دھمکی دی گئی ہے, آخرت کی جزا اور سزا کا ڈراوا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ نہ سمجھنا. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو فرار ہو جائے گا, نہیں, بلکہ دنیا میں بھی اللہ نے پیدا کیا, دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا اور اللہ ضرور حساب کتاب لے گا. لیکن آیت نمبر 14 میں کہا کہ اگر لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اگر اللہ سے لو لگائیں, اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ بہت محبت کرنے والا, بہت بخشنے والا ہے میرا اور آپ کا رب. ذو العرش المجید عرش کا مالک ہے اور بزرگ و برتر ہے. یہاں پہ جو اللہ عرش کا مالک ہے اور عظمت والا ہے, تو یہاں پہ اللہ کا اقتدار اور اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی حکومت, اللہ کی کرسی بڑی زبردست ہے, بڑی عظیم ہے, جو چاہے کرے کوئی اس کا جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں ہے, اللہ کے ارادوں کے آگے مزاحمت نہیں کر سکتا. فعال لما یرید اور جو چاہے کر ڈالنے والا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ڈراتے ہیں, دوسری طرف اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں تو غفور بھی ہوں, میں تو ودود بھی ہوں, اگر تم میرے پاس لوٹ آؤ, اگر تم میری طرف پلٹ آؤ, اگر تم توبہ کر لو تو مجھے تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے, پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. میں نے جو تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں, سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. سزا تو میں تب دیتا ہوں جب تم سرکش بن جاتے ہو, اور جب تم سرکشی کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تو الغفور ہوں, میں تو الودود ہوں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مالک عرش کا تصور دلایا ہے, اپنی حکومت کا تصور دلایا ہے کہ نافرمان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ جو چاہے کرے. اور پیاری بہنوں, جو آخری آیات ہیں سورۃ البروج کی, یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 17 سے لے کر, ایک تو 17 سے 18, یہ دو آیتیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود, کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ هل اتاک, کیا آئی ہے تیرے پاس, حدیث الجنود لشکروں کی خبر. اور یہ کون سے لشکروں کی خبر ہے؟ یہ ان قوموں کا ذکر ہے جو اللہ کی نافرمان قومیں تھیں, قوم ثمود, قوم فرعون, جنہوں نے جبر, ظلم, طغیانی, فساد مچایا تھا اللہ کی زمین پر. اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے تمہاری جو عظمت اور تمہاری سرداری ہے, تم اپنی کو دیکھو اور ذرا ان قوموں کی جو سرداری اور ان کی جو عظمت اور شوکت تھی ان پہ غور کرو. هل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہیں ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون و ثمود, قوم فرعون اور قوم ثمود کی. بل الذین کفروا فی تکذیب, آیت 19 سے 22 تک پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی بدبختی پر افسوس کیا ہے. بل الذین, لیکن یہ وہ لوگ ہیں, کفروا فی تکذیب, جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے اللہ نے. ورا یہ ورا حمزہ اس کا روٹ ہے، ذوی الاضداد میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے. محیط ہا و طا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ان کے جھٹلانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ بلند پایا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر درج ہے. تو یہ جو آخری دو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عظیم کتاب ہے، اور اہل مکہ اس کو جھٹلاتے رہیں، اس کو جادو کہتے رہیں، اور قرآن کو شاعروں اور کاہنوں کا کلام کہتے رہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بہت ہی بلند پایا قرآن ہے اور لوح محفوظ کے اندر ہے، اور یہاں پہ جنوں اور انسانوں کی کوئی بھی رسائی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہے، اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. آیت نمبر 16 میں جو یورید لفظ ہے، اس کا روٹ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، را و دال، آہستہ آہستہ کرنا، ارادہ کرنا. سورۃ طارق میں بھی آپ یہی لفظ پڑھیں گی کہ ام ہلہم رویدہ، رویدہ کا بھی یہی روٹ ہے. تو پیاری بہنوں، یہ تھی سورۃ البروج. اس میں ہمارے لیے عمل کے کیا جو ہے وہ اصول نکلتے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے کیا ہمیں پیغام دیا ہے. اس میں نمبر 1، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کی دعوت دی ہے. نمبر 2، مومن جو ہے وہ ایمان پر آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے، ثابت قدمی دکھاتا ہے، اور جو ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ امن تو باللہ ثم استقم، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر جم جائیں. تو یہاں پہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے راستے میں تکلیفیں برداشت آئیں گی، جیسے کہ پہلے ایمان لانے والوں کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا، لیکن جان دینا تو قبول کر لینا، لیکن ایمان سے پھرنا قبول نہ کرنا، ایمان سے ہٹنا نہیں ہے. تیسری طرف جو اہل ایمان کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا. قتل اصحاب الاخدود. چوتھی اہم بات جو ہے وہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، کفر کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بدشاہ سخت پکڑ اور گرفت سے ڈرایا ہے، دوسری طرف توبہ استغفار کی دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ جو قومیں اللہ کو جھٹلاتی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوا، فرعون اور ثمود کا. تو قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے اور عمل صالح کرنے چاہیے. تو سورۃ البروج آپ دیکھیں، اس کے ردیف قافیے کتنے ملتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے کیسے ایک لرزہ اور ایک خوف کی، دہشت کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. اللہ کا ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی، اور پھر انسان سوچتا ہے کاش میں بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچاؤں اور دنیا کی زندگی میں وہ عمل صالح کر جاؤں جو میرے رب کو راضی کر دیں. اور پیاری بہنوں، یہ وہ صورت ہے جو ہمیں آخرت کی فکر دلاتی ہے، ہمارے اندر آخرت کا خوف پیدا کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ آخرت کو یاد کرتے تھے اور بہت روتے تھے، اور اتنی کثرت سے روتے تھے کہ آپ آہیں بھرتے تھے، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اور جب اللہ میرا محاسبہ کرے گا تو پھر مجھ پر جو ہے وہ کیا گزرے گی، پھر مجھ پر کیا بنے گی. اور ایک صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں، یعنی ہمیں بہت سے ایسے صحابہ اور صحابیات کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے، اللہ کی گرفت سے وہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں عملے سوالے کرتے تھے. تو آئیے میں اور آپ بھی اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں. یاد رکھیں الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل. آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں, اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں. یہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہم نے جو ہے اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جو کہ جن کی موت جو ہے وہ بہترین موت ہوگی, اور جن کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے کہ چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ موت اور قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. تو یا اللہ آپ ہمیں جو ہے وہ ایمان کو بچانے والا بنا, کیونکہ موجودہ دور جو ہے وہ بڑا سخت ایمان کی آزمائش کا دور ہے. ایسی آندیاں اور طوفان چل رہے ہیں جس سے ایمان خطرے میں ہے. تو ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے والا اور عمل صالح کرنے والا اور اپنے فیصلوں پر راضی ہونے والا اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.